مرشد صاحب علی دلہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجدد حضرت مولانا منصور صاحب دامن برکاتہم کے اشعار جو ساؤتھ افریقہ میں شیخ الحدیث ہیں، جو اشعار میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، یہ میرے پیارے مرشد ربی اور محبوبی حضرت اقدس حضرت فیروز عبداللہ محمد صاحب دامن برکاتہم کے حکم سے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ سب پہلے ماشاء اللہ،
کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو، 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 کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو۔ چپکتے چپکتے چپک جائیے گا، چپکتے چپکتے چپک جائیے گا، کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو، کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو۔ چپکتے چپکتے چپک جائیے گا، چپکتے چپکتے چپک جائیے گا، کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو، کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو۔ چپکتے چپکتے چپک جائیے گا، چپکتے چپکتے چپک جائیے گا۔ خطا ہو تو فوراً کرو توبہ ورنہ، خطا ہو تو فوراً کرو توبہ ورنہ، خطا ہو تو فوراً کرو توبہ ورنہ۔ بھٹکتے بھٹکتے بھٹک جائیے گا، بھٹکتے بھٹکتے بھٹک جائیے گا، خطا ہو تو فوراً کرو توبہ ورنہ، خطا ہو تو فوراً کرو توبہ ورنہ۔ بھٹکتے بھٹکتے بھٹک جائیے گا، بھٹکتے بھٹکتے بھٹک جائیے گا، کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو، چپکتے چپکتے چپک جائیے گا، چپکتے چپکتے چپک جائیے گا۔ نگاہیں رو نیچی چلے سیدھے سیدھے، نگاہیں رو نیچی چلے سیدھے سیدھے، بتوں کی نہ جانے لپک جائیے گا، بتوں کی نہ جانے لپک جائیے گا۔ نگاہیں رو نیچی چلے سیدھے سیدھے، نگاہیں رو نیچی چلے سیدھے سیدھے، بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا، بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا۔ نگاہیں رو نیچی چلے سیدھے سیدھے، نگاہیں رو نیچی چلے سیدھے سیدھے، بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا، بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا۔ کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو، کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو۔ چپکتے چپکتے چپک جائیے گا، چپکتے چپکتے چپک جائیے گا۔ خدا کے لیے پہلے جھکنا تو سیکھے، خدا کے لیے پہلے جھکنا تو سیکھے، خدا کے لیے پہلے جھکنا تو سیکھے۔ خدا نے جو چاہا چمک جائیے گا، خدا نے جو چاہا چمک جائیے گا۔ خدا کے لیے پہلے جھکنا تو سیکھے، خدا کے لیے پہلے جھکنا تو سیکھے۔ خدا نے جو چاہا چمک جائیے گا، خدا نے جو چاہا چمک جائیے گا۔ خدا کے لیے پہلے جھکنا تو سیکھے، خدا کے لیے پہلے جھکنا۔ جھکنا تو ٹھیک ہے خدا نے جو چاہا چمک جائیے گا خدا نے جو چاہا چمک جائیے گا کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو چپکتے چپکتے چپک جائیے گا چپکتے چپکتے چپک جائیے گا کٹھن مر گلا گئے یہ سالک خدارا کٹھن مر گلا گئے یہ سالک خدارا کٹھن مر گلا گئے یہ سالک خدارا غضب سے نہ ہرگز بھڑک جائیے گا غضب سے نہ ہرگز بھڑک جائیے گا کٹھن مر گلا گئے یہ سالک خدارا کٹھن مر گلا گئے یہ سالک خدارا غضب سے نہ ہرگز بھڑک جائیے گا غضب سے نہ ہرگز بھڑک جائیے گا کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو چپکتے چپکتے چپک جائیے گا چپکتے چپکتے چپک جائیے گا گر بدنی گاہی سے بچتے نہیں ہے گر بدنی گاہی سے بچتے نہیں ہے اگر بدنی گاہی سے بچتے نہیں ہے اگر بدنی گاہی سے بچتے نہیں ہے تو پھر کیسے مولا تلک جائیے گا تو پھر کیسے مولا تلک جائیے گا اگر بدنی گاہی سے بچتے نہیں ہے اگر بدنی گاہی سے بچتے نہیں ہے اگر بدنی گاہی سے بچتے نہیں ہے تو پھر کیسے مولا تلک جائیے گا تو پھر کیسے مولا تلک جائیے گا کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو کبھی شیخ کی صحبت نہ چھوڑو چپکتے چپکتے چپک جائیے گا چپکتے چپکتے چپک جائیے گا اکیلے نہیں دور تک 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 جائیے گا بغیر اپنے مرشد کے تھک جائیے گا بغیر اپنے مرشد کے تھک جائیے گا اکیلے نہیں دور تک جائیے گا اکیلے نہیں دور تک جائیے گا بغیر اپنے مرشد کے تھک جائیے گا بغیر اپنے مرشد کے تھک جائیے گا کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو چپکتے چپکتے چپک جائیے گا چپکتے چپکتے چپک جائیے گا خدا کی محبت عجب شہر ہے ناصر خدا کی محبت عجب شہر ہے ناصر خدا کی محبت عجب شہر ہے ناصر غزل میری سن کر پھڑک جائیے گا غزل میری سن کر پھڑک جائیے گا خدا کی محبت عجب شہر ناصر خدا کی محبت عجب شہر ناصر غزل میری سن کر پھڑک جائیے گا غزل میری سن کر پھڑک جائیے گا کبھی شیر کامل کی صحبت نہ چھوڑو کبھی شیر کامل کی صحبت نہ چھوڑو چپکتے چپکتے چپک جائیے گا چپکتے چپکتے چپک جائیے گا
بسم الله الرحمن الرحيم نشر الطيب في ذكر النبي الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم جو تصنیف حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی 22 فصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں ہوا کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اس میں دو معجزے ذکر کیے جاتے ہیں نمبر ایک غزوہ خندق میں اللہ تعالی نے کافروں پر ہوا بھیجی جس کی وجہ سے خوب سردی ہو گئی ان کو نہایت عاجز اور تنگ کیا خوب غبار ان کی منہ پر ڈالا ان کی آگ بجھا دی ان کی ہانڈیاں الٹ دی خیموں کے کیلے اکھاڑ دی جس کی وجہ سے ان کے خیمے گر پڑے ان کے گھوڑے کھل کر آپس میں لڑنے لگے لشکر میں شور غل مچ گیا نمبر دو اسی غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کافروں کی خبر لانے کے لیے بھیجا اور ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سردی کی شدت سے محفوظ فرمائے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مجھے جانے آنے میں ذرا بر بھی سردی محسوس نہ ہوئی بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں گرم حمام میں چل رہا ہوں فائدہ ایسی سخت ہوا کا ان پر اثر نہ کرنا ہوا کے معمول کے خلاف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد جامعہ اشرفیہ لاہور میں 2017 میں جو حضرت والد صاحب دامت برکاتہ ان کا بیان ہوا اس جو چھپ کے اب بعد میں آیا حضرت والد صاحب دامت برکاتہ ان کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ ان کے حکم سے یہ دو واس چھپوائے گئے اس میں سے ایک پڑھ کے سنایا جا رہا ہے حضرت والا فرماتے تھے کہ میں اس پر ایک ہی بات بتا دیتا ہوں کہ کیا ہماری نظروں کی حفاظت ہے بھابھی سے مومانی سے چچی سے سالی سے ماموں ذات تایا ذات پھوپھی ذات سے حفاظت ہے ان سے نظر کی حفاظت کے لیے کیا حکم ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ دیکھنے والے پر اور دکھانے والی پر اللہ لعنت فرمائے دیکھیے فتح مکہ کا دن ہے 10,000 تلواریں صحابہ کے ہاتھ میں چمک رہی ہیں کہ ابھی اشارہ ہوگا ان بدماشوں کی گردن اڑا دی جائے گی وہ کفار آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اتنے پیارے ہیں اتنے اچھے پڑوسی ہیں اتنے مہربان ہیں آپ ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یوسف نے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا وہ معاملہ کرتا ہوں لا تصریب علیکم اليوم سب چلے جاؤ آج سب کی چھٹی پیارے شیخ فرماتے تھے یہ جو چوتھی تفسیر ہے کہ الذین اختار المشقت فی الانتہائی عن مناہینا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے بچنے میں مشقت اٹھاتے ہیں تو یہ چوتھی تفسیر ہے گناہ اور حرام سے بچنا اس پر میں ایک نصیحت ایک بات کہتا ہوں بس ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ہر گناہ سے آنکھ بچا لو دل بچا لو اگر مولا کو نہ پاؤ تو کہنا کہ اختر کیا کہہ رہا تھا حضرت تانوی فرماتے تھے حرام عشق عذاب الہی ہے اور اس کی حالت کیا ہوگی لا یموت فیہا ولا یحیا نہ موت آئے گی نہ حیات آئے گی رات دن ڈیجیٹل کے اندر پڑا ہوگا رات دن گندی فلموں میں ہوگا خدا کی قسم یہاں تک خط آتے ہیں کہ ہم سجدے میں جاتے ہیں ویسے تو ناپاکی کی وجہ سے نماز پڑھتے بھی نہیں لیکن جب پڑھی تو نماز میں ہمارے سجدے میں وہ ساری گندی تصویریں سامنے ہوتی ہیں ہم سے علاج پوچھتے ہیں تو اس کا علاج ہے نا کسی مربی اللہ والے سے جس سے مناسبت ہو اصلاح کا تعلق رکھے۔ 40 صفحات میرے پاس حضرت کے ملفوظات کے جمع ہیں کہ مناسبت کا شیخ جب مل جائے تو اس کے سامنے کھل جاؤ، یعنی کوئی بات نہ چھپاؤ، اصلاح کرواؤ، ورنہ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا معاملہ ہوگا، اور جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اس زمانے میں لڑکوں سے عشق بازی کا فتنہ کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے۔ علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کسی لڑکے پر عاشق ہو گیا، اس کو سمجھاتے تھے، مانتا ہی نہیں تھا۔ جب موت کا وقت آیا تو اس کو کہا کہ کلمہ پڑھ لے، اب بھی وقت ہے، کلمہ نہیں نکلا۔ آخری جملہ جو منہ سے نکلا وہ یہ تھا، رضا کا اشہا الی فؤادی، رضا کا اشہا الی فؤادی من رحمت الخالق الجلیل۔ اے لڑکے تیرا خوش ہونا، اے لڑکے تیرا خوش ہونا نعوذ باللہ مجھے اللہ کی خوشی سے بڑھ کر ہے۔ کفر کی حالت میں موت آئی۔ حضرت طاہر صاحب کا دامت برکاتہم کا غالباً شعر ہے، توبہ کی جب مہلت نہ ملے گی، اس طرح کا کوئی مصرع ہے کہ اس جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت سے ہمیں آج ہی سے ڈرنا چاہیے جس دن توبہ کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ توبہ کے آسرے پر گناہ کرنا ایسا ہے، حضرت والد صاحب نے فرمایا یہ سوچ کر گناہ کرنا کہ میں ابھی گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، فرمایا گناہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ برنول کے آسرے پر اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دینا، کہ میں اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا ہوں اور جب ہاتھ جلے گا تو اس پر برنول کا کریم لگاتا رہوں گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو جس طرح اس آدمی کو ہم بے وقوف کہیں گے جو اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دے کہ میں برنول لگا دوں گا، اسی طرح جو شخص توبہ کے آسرے پر گناہ کرتا ہے کہ توبہ ایمرجنسی کے لیے ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لی جائے، ورنہ توبہ کے آسرے پر گناہ کرنا اگر توبہ کی مہلت ہی نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ عطا کریں۔ اب یہی دیکھ لیجئے کیا خاتمہ ہوا کہ اے لڑکے تیرا خوش ہونا نعوذ باللہ مجھے اللہ کی خوشی سے بڑھ کر ہے، کفر کی حالت میں موت آئی۔ حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ گناہ کرنے سے پہلے سوچیں کہ اگر موت آ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، گناہ کرنے سے پہلے سوچیں کہ اگر موت آ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج رات کو کون سا گناہ کرنا ہے، چھٹی کا دن ہے کل تو کون سی فلم دیکھنی ہے، کون سا ڈرامہ دیکھنا ہے، کہاں جا کر لڑکیوں سے ملنا ہے، اس قسم کے ذہن میں پلاننگ بناتے ہیں۔ فرمایا سوچنے کی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ اگر گناہ کرنے کے وقت ہی میرا انتقال ہو جائے تو کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ گناہ کرنے سے پہلے سوچیں اگر موت آ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہاتھ سے جوانی برباد کرتے ہوئے موت آ گئی تو کس حال میں اٹھائے جائیں گے۔ فضل والے صاحب نے فرمایا کہ ایک ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر تھے، اپنی داڑھی صاف کر رہے تھے، ابھی آدھی داڑھی صاف ہوئی تو سر میں درد ہوا، اپنی بہو سے کہا کہ فلاں دوائی میرے لیے لے آؤ۔ جیسے جب تک وہ بہو وہ دوائی لا کر پہنچی، ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، آدھی داڑھی منڈی ہوئی ہے، اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ اسی حالت میں ابھی بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے پورے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، جب ہمارے اس طرف پہلوان گوٹ کی طرف حالات بہت خراب رہتے تھے تو ان زمانے میں ایک دفعہ نائی کے پاس گئے، ابھی باری نہیں ہے، اچانک فائرنگ ہوئی، دکانیں بند ہو گئی، جلدی گھر پہنچے تو گھر میں کسی نے مذاق کیا، ذرا سوچو کہ اگر تم آدھے بال صاف کرتے اور اسی وقت یہ معاملہ ہوتا تو کیا کرتے۔ تو اس میں بھی دل میں اچانک بات آئی کہ اگر آدھی کتنا ڈر لگے گا، ہاں واقعی اگر آدھے بال کٹے ہوں اور نائی نے کہا میں نہیں کروں گا تو ہم کتنا ڈریں گے، کیا لوگ کیا کہیں گے، ہنسیں گے میرے اوپر، عجیب صورت بن جائے گی نا، لوگ کہیں گے کوئی کارٹون آ گیا گھر پہ، سب بیوی بھی ہنسے گی، بچے بھی ہنسیں گے، سب ہنسیں گے، اب جب تک دکانیں کھلے وغیرہ تو کتنا آدمی پریشان ہوگا۔ تو یہی حال یہاں گناہ کے معاملات میں بھی ہے، یہاں تو پھر بھی دنیا میں لوگ ہنسیں گے نا، کتنی دیر ہنسیں گے، اور وہاں کا معاملہ کتنا خطرناک کہ آدھی داڑھی صاف ہوئی اور اسی حالت میں انتقال ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی حالت میں پیشی، اسی گناہ کی حالت میں پیشی۔ تو ہاتھ سے جوانی برباد کرتے ہوئے موت آ گئی تو کس حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زنا اور شراب سستا ہے، زنا اور شراب سستا ہے؟ حضرت فرماتے تھے بالکل سستا ہے. کوئی تمہیں کہے کہ بدفعلی اور زنا اور شراب سستا ہے تو اس سے کہو شراب اور زنا ہے گرچہ مفت کا، ایمان نہیں ہے میرا مفت کا. فرمایا ایسے اعمال ہونے چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ دیکھو میرا امتی آ رہا ہے. فرمایا ایسے اعمال ہونے چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ دیکھو میرا امتی آ رہا ہے. بعض مرتبہ والد صاحب یہ شعر پڑھتے تھے کہ فنا تو اتنا ہو جاؤں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات عالی میں، فنا تو اتنا ہو جاؤں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات عالی میں، جو مجھے دیکھے آپ کا دیدار ہو جائے، جو مجھے دیکھے آپ کا دیدار ہو جائے. کیا مطلب؟ کہ ہمیں دیکھ کر لوگ پہچان جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے. ہمیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. جس طرح سکھ، حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ جرمن، جاپان، دبئی جس ملک میں جاتے ہیں اپنا وہی پگ پہن کر، کڑا پہن کر، وہی اپنا انداز سے چلتے ہیں، کسی سے گھبراتے نہیں ہیں. ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں سکھ قبیلے سے ہوں، بلکہ ان کو دیکھ کر پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ سکھ ہے. دیکھ کر پہچان لیا جاتا ہے یہ سکھ جا رہا ہے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میں حق پر تھا یا گرو نانک حق پر تھا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق پر تھے، جب میں حق پر تھا تو تم نے میرے جیسا چہرہ کیوں نہیں بنایا؟ کیا منہ دکھائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ دیکھو میرا امتی آ رہا ہے. اس نے ظاہر کی لاج رکھی، اللہ کے پیاروں کے ظاہر کی لاج رکھی اور باطن کی زیادہ فکر کی. ظاہر تو جلدی بن جاتا ہے لیکن باطن پر وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، مرتے دم تک محنت کرنی ہے. عمر کے جس طرح کی مثال حضرت والد صاحب نے یہ دی کہ مسجد ہے، گھر ہے، کوئی بلڈنگ ہے، اس کا ظاہر تو بن جاتا ہے لیکن فنیشنگ چلتی رہتی ہے. باطن فنیشنگ، کبھی پنکھا لگ رہا ہے، کبھی لائٹیں لگ رہی ہیں، کبھی کلر ہو رہا ہے، کبھی کیا کام، کبھی کیا کام، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام آ رہا ہے. تو اسی طرح ظاہر تو بن گیا ایک دفعہ لیکن باطن کے لیے مرتے دم تک محنت ہے، مرتے دم تک محنت کرنی ہے. عمرے کے سفر میں مدینہ شریف میں حضرت ہمیں 12 بجے رات کو احد کے میدان میں لے جاتے تھے، وہاں بیان کرتے تھے، تجدید بیعت کرتے تھے، پھر دعا کرتے تھے. 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں کی طرف اشارہ کر کے یوں دعا فرماتے تھے، اے اللہ یہاں 70 صحابہ دفن ہیں، ستر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی قبروں کی طرف اشارہ کر کے یوں دعا فرماتے تھے، اے اللہ یہاں 70 صحابہ دفن ہیں جنہوں نے وفاداری کی داستان اپنے خون سے لکھ دی. اے اللہ یہاں 70 صحابہ دفن ہیں جنہوں نے وفاداری کی داستان اپنے خون سے لکھ دی کہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے ہیں. اے اللہ ان شہیدوں کی وفاداری کے صدقے میں ہمیں اپنی وفاداری نصیب فرما، ان شہیدوں کی وفاداری کے صدقے میں ہمیں اپنی وفاداری نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نصیب فرما. ایک مرتبہ جب مدینہ شریف سے حضرت والا واپس آ رہے تھے تو فرمایا یہاں کی کیا چیز مشہور ہے تو ساتھ لے چلیں. کسی نے کہا آسا، کسی نے کہا مٹی کی سراہی. فرمایا نہیں، یہاں کی اصل دولت ہے حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم. اللہ ہمیں بھی درد برا دل عطا فرمائے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے خدام ہوتے ہیں، ان کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میرے جتنے متعلقین ہیں وہ سب اللہ والے بن جائیں، اولیاء صدیقین کی آخری سرحد کو پہنچ جائیں. یہ اللہ والا تعلق اتنی قیمتی دولت ہے، اتنی قیمتی دولت ہے کہ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کا شارٹ کٹ رستہ ہے، یہ دین کا شارٹ کٹ رستہ ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے نقل کا مادہ رکھا ہے. فرمایا حضرت والے صاحب سے میں نے سنا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا بیٹا چھوٹا شہزادہ کچھ بڑے جو ہول ہوتے ہیں ان کے اندر چلا گیا. اب اس کے ہول کے دوسری طرف بڑی کھائی تھی، اب بچے کے جتنے نزدیک جاتے وہ بچہ اور دور ہٹتا. بادشاہ بڑا پریشان ہوا، وزیروں کو جمع کیا، ایک وزیر نے کہا کہ فوراً دوسرے بچوں کو لے آئے یہاں پر. بادشاہ نے کہا وجہ کو چھوڑیں, وقت کم ہے, فوراً دوسرے بچوں کو یہاں لے آئیں. دوسرے بچوں کو لے آئے, 10-12 بچے آ گئے, وہ کھیلنے لگے. چھوٹے شہزادے نے جب دیکھا تو وہ آہستہ آہستہ دوسری طرف آنا شروع ہو گیا. جیسے ہی قریب آیا بادشاہ نے اٹھا دیا. فرمایا بچے کا کیوں, جب اس نے اپنے ہموں والے بچوں کو دیکھا تو ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر آ رہا تھا. تو فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عالم غیب کی جو تکمیل ہے عالم شہادت سے کروائی, کہ اگر یہ نبی یا اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں یہ اگر فرشتے ہوتے تو انسان کہتے کہ یہ تو فرشتے ہیں, ان کے اندر تو تقاضے ہی نہیں ہیں. اسی طرح اب انبیاء نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت عیسیٰ بھی جو آئیں گے وہ امتی بن کر آئیں گے, جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی برباد مردہ, اور کفر جو اس کو حامی بھرے اس کی تائید کرے وہ بھی کفر. ہمیں کچھ پتا ہوتا نہیں ہے, اور چلتے بتاؤ بیانات میں جا رہے ہیں, سن رہے ہیں بیانات, خوش ہو رہے ہیں کہ بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. بس ہمیں ایک صاحب نے کہا آج کل ایک نیا مفتی آیا ہے, وہ کون کیا نام ہے اس کا, گوگل مفتی صاحب کہ ہر بات اس سے معلوم کریں. بتائی نہیں ہے کہ آج کون جواب دے رہا ہے. مفتی صاحب سے نہیں پوچھیں گے, بزرگان دین سے نہیں پوچھیں گے. جو مسئلہ آئے گا ٹھک ٹھک کر کے سرچ کیا اور جو جواب آیا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. کس نے جواب دیا ہے وہ گوگل میں لکھا ہے, کس نے لکھا ہے ہمیں کیا پتا, ہمیں کیا پتا کس نے جواب دیا ہے. تو علم کچھ پتا نہیں کس کس کے بیانات سن رہے ہیں, کن کن لوگ, ایسے ایسے فتنے کہ انسان حیران ہو جائے, کہ جو وہاں جا رہے ہیں انسان حیران ہو جائے کہ یا اللہ اتنے عام سی بات, لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم, ان کو اتنی عام بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی ہے. حضرت علیہ السلام نے فرمایا بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ اگر اشارہ دے دیا اور انسان میں ہے تجسس وہ بھی اس کی تلاش میں لگے گا, خدا نہ خاصا بھٹک گیا. پھر ایسے ایسے خطرناک فتنے کہ لوگوں نے اب قرآن پاک کو نہیں چھوڑا, قرآن پاک کو بھی نہیں چھوڑا ہے. ایسے ایسے انداز سے بات کرنا اور ایسا انداز بولنے کا, لوگ کہیں گے واہ اصل معلومات تو ان کے پاس ہے, اصل علم تو ان کے پاس ہے, لیکن دین کو مس کر کے پیش کیا جا رہا ہے, بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے, غلط انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. تو میرے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے. تو یہ اللہ والوں سے جو تعلق ہے یہ اتنا قیمتی ہے کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے, کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے. کتنا خطرناک وقت, اسی لیے حکیم الامت تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ حضرت بڑا ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کیا حال ہوگا, حضرت نے فرمایا کہ اللہ والوں کے تعلق کی برکت سے کاملین میں نہ صحیح تو تائبین میں ضرور اٹھائے جاؤ گے, اللہ والے نہیں بھی بن سکے توبہ کرنے والوں میں ضرور اٹھائے جاؤ گے. حضرت والے صاحب نے فرمایا کہ ہندوستان میں ایک تحریک چلی غالباً آریہ مذہب کی, آریہ بنا رہے ہیں, عقائد بدل رہے ہیں اور دل میں شبہات ڈال رہے ہیں. تو جب پھر انہوں نے رپورٹ یہ لکھی کہ ہم نے جن کو محنتیں کی جن کا تعلق کسی اللہ والے سے نہیں تھا وہ ہمارے جنگل میں فوراً آ گئے, اور جن کا تعلق کسی اللہ والوں سے تھا وہ ہم ان کو قابو نہیں کر سکے. یہ محبت, یہ تعلق اس کو معمولی نہ سمجھے, بہت بڑی نعمت ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. ہمارا ملنا بیٹھنا ساتھ رہنا یہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہو, نہ کوئی دنیا کی لالچ ہو کہ لوگوں کو پتا چلے گا میں اتنے بڑے اللہ والے سے بیعت ہوں, نہیں یہ بھی نہیں, کھانے کی لالچ نہیں, خلافت کی لالچ نہیں, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. بس سچوں کے ساتھ رہنا, آج کل اللہ والے ہیں کہاں. میرے والد صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا حکم دینا سچوں کے ساتھ رہو تو اور اللہ والے پیدا نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. اللہ والے ہیں, تلاش کرنے والی آنکھیں چاہیے. اگر تلاش کرنے والی آنکھیں نہ, عورت نے جب عید کا چاند نکلا تو کہنے لگی کہ بہن جی بہن آج یہ چاند بڑا بدبو والا نظر آیا ہے. دوسری نے کہا کہ بہن اتنا دور چاند ہے اور اس کی بدبو تجھے یہاں آ رہی ہے, دیکھا تو ہاتھ میں بخانہ لگا ہوا تھا, بچے کی صفائی کرا رہی تھی جلدی میں باہر آ گئی اور ہاتھ میں بخانہ لگا ہوا تھا. تو اسی طرح بعض لوگوں کا اپنا مرض ہوتا ہے، اپنا گناہ ہوتا ہے، لیکن ان کو اللہ والے دکھائی نہیں دیتے، آج کا اللہ والے ہے نہیں، ان کی برائیاں، غیبتیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو والد صاحب نے فرمایا ہم نے پوری زندگی گزاری کہاں، پوری زندگی علماء سے دور رہے، اب باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کبھی ڈاکٹر سے تو ہم نے نہیں کہا کہ آپ ایکس رے کا کہہ رہے ہیں، مجھے تو ایسی بات نظر نہیں آ رہی۔ اچھا پھر والد صاحب فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنے اتنے سیل ہیں، یہ وہ، کیسے پتا چلتا ہے؟ مانتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ صحت عزیز ہے، جس دن ایمان عزیز ہو جائے گا اس دن اللہ والے اور ان کے غلاموں کی بات ماننا آسان ہو جائے گا۔ سود میں کیا ہے، اس زمانے کا سود اور تھا، آج کا سود اور ہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ والوں سے تعلق کا فائدہ یہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اگر تقویٰ نہ بھی حاصل ہو سکا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی لاش رکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تعلق کی لاش رکھ لیں گے، روک لیا جائے گا، جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے گا دوبارہ باہر نہیں آ سکے گا، جتنے تمہارے دوست ہیں ان کو لے جاؤ، کتنوں کی سفارش کرے گا، جتنے آسمان میں ستارے ہیں، جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ اسی لیے حکیم الامت تھانوی نے فرمایا میں اس لیے بیعت کر دیتا ہوں کہ اگر میری نجات ہو گئی تو میں اپنے ساتھیوں کو لے جاؤں گا جنت میں، اور اگر خدا نہ خواستہ میرا معاملہ خراب ہو گیا تو میرے ساتھی مجھے جنت میں لے جائیں گے۔ اس لیے فرمائے تعلقات کو، یہ اللہ والی محبت کو، اور کتنی پیاری مجلسیں ہیں کہ فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان مجلسوں میں آنے والا کبھی شقی اور بدبخت نہیں ہوتا، کبھی شقی اور بدبخت نہیں ہوتا، اتنا ایسا اللہ والوں کا تعلق، ایسا ان کے تعلق کا فائدہ۔ اور فرمایا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں ان کا جو تذکرہ ہو جائے اللہ والوں کا، نیک لوگوں کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ پھر فرمایا چے جائے کہ وہ خود وہاں موجود ہوں، اللہ والے خود وہاں موجود ہوں، لیکن ان کو پہچاننے کے لیے یہ آنکھ نہیں چاہیے، دل کی آنکھ چاہیے۔ جب نہیں پہچانا تو کفار نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، صحابہ کو نہیں پہچانا، حضور کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ ہو رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، حضور موجود ہیں اور نبوت کا دعویٰ ہو رہا ہے۔ اور اگر پہچاننے پہ آئے تو دیہاتی بدو صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے ہیں، ان کی برکتیں دیکھ رہے ہیں، ان کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ ایک عورت آتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پتا چلتا ہے شوہر بتاتا ہے برکتیں دیکھی، ایمان لے آئے۔ کیا برکتیں دیکھی؟ بکری لائی گئی، بکری میں تو دودھ ہی نہیں ہے، لاؤ اس کو، دودھ لایا گیا، ہاتھ پھیرا، دودھ آ کے، برکتیں۔ اور یہی برکت ہے جب ابو جہل نے دیکھی تو جادو ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ اگر آپ یہ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا وہ چیز خود بتا دے؟ ابو جہل نے کہا وہ خود بتا دے تو کیا ہی کہنا، تو کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کنکریاں چھوڑی اور کہا جادو ہے، جادو کہنا شروع کر دیا۔ چاندنی رات ہے، غالبا منا کے مقام میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ آپ کے نشانی دکھائیے، ہم آپ پر ایمان لے آئے، چاند چمک رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک مشرق کی طرف ٹکڑا گرا، ایک مغرب کی طرف، درمیان میں پہاڑ نظر آ رہا ہے، سب کو گواہ بنایا، چاند پھر اپنی جگہ پر۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہمیں دھوکہ ہو سکتا ہے؟ جو باہر سے لوگ آئیں گے ان سے پوچھیں گے، جب باہر سے قافلہ کچھ دنوں کے بعد آیا، کوئی آپ نے ایسا معاملہ دیکھا؟ کہاں، عجیب معاملہ دیکھا، کیا معاملہ دیکھا؟ یہ معاملہ دیکھا ہے، اب تو سب بات واضح ہو گئی، ابھی بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معراج کا واقعہ ہو رہا ہے، حضرت علی صاحب نے فرمایا معراج کا واقعہ ہو رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے خود بتایا کہ میں اس طرح بیت المقدس گیا، پھر ساتوں آسمان پر گیا، پھر نیچے آیا۔ خوش ہو گیا ابو جہل کہ آج تو موقع اچھا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور ابو جہل نے کہا کہ سنتے ہو تمہارا ساتھی کیا کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیا کہتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ابو جہل خوش ہو گیا، آج موقع اچھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہوشیار، ذہین، عقل مند، تو کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے پھر آسمانوں پر گیا اور اسی رات واپس بھی آ گیا۔ حالانکہ بیت المقدس کا سفر تو اتنے اتنے مہینوں کا ہے، پھر آگے کا سفر. اچھا میرے محبوب نے خود آپ کو بتایا ہے. کہاں؟ اب ابو جہل اور خوش ہو رہے ہیں. کہاں؟ خود بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو ہم کہیں گے محمد نے خود مجھے بتایا ہے. کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اسے زیادہ یقین کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اسے زیادہ یقین کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت والد صاحب نے فرمایا ذرا غور کریں کہ ایک شخص کو سچے ترین شخص محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں وہ جھٹلا رہا ہے، اور ایک کو ایک بدبخت بتا رہا ہے وہ یقین کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ہے محبت. اچھا پھر وہ کفار یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ واقعی وہاں گئے تھے، بیت المقدس گئے تھے، تو بتائیے وہاں مسجد میں کتنے ستون ہیں. اب آپ بتائیے کہ مسجد اقصی میں کتنے ستون ہیں، مجھے تو کم از کم نہیں پتا. روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، ابھی گنیں گے تو پتا چلے گا کتنے ستون ہیں. تو ایک آدمی اگر کسی جگہ پر گیا ہو وہ کیسے بتا سکتا ہے وہاں پر کتنے ستون ہوں گے؟ جنہوں نے بنوائی ہے باقاعدہ وہاں بیٹھ کر ان کو دو سکتا ہے یہاں کا پتا ہو؟ روز کے نمازی ہیں، کتنی صفحیں ہو سکتی ہیں بتائیں؟ ہم نہیں بتا سکتے کتنی صفحیں ہیں، الا یہ کسی نے خاص طور پہ گنی ہو. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہو رہے ہیں کہ ہم پھنسائیں گے اور سوال کر رہے ہیں بتائیے بتائیے وہاں کتنے ستون ہیں. اللہ تعالیٰ نے بطور معجزے کے بیت المقدس سامنے کر دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر بتا دیا اتنے ستون ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے تہیا کر دیا تھا کہ ہمیں ان کی بات ماننی ہی نہیں ہے، ہمیں ان کی بات ماننی ہی نہیں ہے، چاہے کتنے ہی بڑے دلائل کیوں نہ لے کر آ جائیں. اچھا ہمارا ایک قافلہ گیا ہوا تھا وہاں پر، بتائیے وہ کہاں پہنچا، کیا حالات؟ ان کا یہی حال ہے، یہی ان کے ساتھ معاملہ ہوا. وہ غالب اونٹنی کا بھی معاملہ تھا، بتا دیا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. جب قافلہ پہنچا تصدیق کے لیے پوچھا ایسا ہوا تھا؟ کہاں ایسا ہوا تھا. ابھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ حسد، بغض، عناد. ابو جہل سے کسی نے پوچھا یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لائے ہیں، جو کلام لائے ہیں، جو دین لائے ہیں، یہ سچا ہے یا نہیں ہے؟ اس زمانے کے کفار بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ یاد رکھیں آپ، جھوٹ نہیں بولتے تھے. شروع کے درس قرآن میں یہ مضمون گزر چکا، جھوٹ نہیں بولتے تھے. کتنے ہی گناہگار ہوتے، کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کرتے، جھوٹ نہیں بولتے تھے. کہ دین تو سچا ہے، کلام بھی سچا ہے. وہ واقعہ سنایا بھی تھا درس قرآن میں کہ ابو جہل اور دوسرے بڑے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سن رہے ہیں، تین رات مسلسل، لیکن ایمان نہیں لایا. پتا تھا سچا کلام ہے. تو ابو جہل نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، دین سچا ہے اور کلام بھی سچا ہے، پھر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ جب سب چیزیں سچی ہیں، صادق امین بھی ہیں، بات بھی سچی ہے، کلام بھی سچا ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے. جب تمہیں پتا ہے کہ یہ امی تھے، نہ ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی سے سیکھا، نہ کچھ پڑھا، کچھ بھی نہیں، اور ایسا کلام لا رہے ہیں کہ اس جیسا کلام لانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. قرآن چیلنج کر رہا ہے، ایک سورت لے آؤ، دس آیتیں لے آؤ، ایک آیت اس جیسی لے آؤ، کوئی قادر نہیں ہے. تو پھر کیا بات ہے؟ ابو جہل نے کہا بات یہ ہے کہ میرے قبیلے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہیں گے محمد کے قبیلے میں آپس میں مقابلہ ہے. جب وہ کوئی چیز لاتے ہیں ان کے قبیلے والے، ہم اس کے مقابلے میں کوئی چیز لاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسا کلام لے کر آئے ہیں جس کا مقابل ہمیں پیش کرنے کی، ہمیں پیش کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب صرف یہی چاہ رہا ہے کہ انکار کرو، اب صرف یہی چاہ رہا ہے مقابلہ کرو. آج بھی یہ معاملات ہیں، آج بھی یہی معاملات ہیں کہ پتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، علماء دین ہیں، چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، لیکن جڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مناسبت الگ چیز ہے، یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ یہی بغض، عناد اور حسد یا برائی دل میں. ہم کیسے مانیں؟ میرا علم اتنا زیادہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر سے ٹی وی نکالو، اپنی عورتوں کو شرعی پردہ کراؤ، ہمارے مزے خراب ہو جائیں گے. سب پتا ہے، سب باتیں صحیح ہیں، لیکن بات کیوں نہیں مانتے؟ چودراہٹ کہ میں اتنا بڑا ہوں، میں کیسے دین پر چلوں، میں میرے اتنے تعلقات ہیں، میں کیسے چیزیں چھوڑوں. تو یہ اصل بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل، اللہ کا رحمت، اللہ کی مشیت ماننی چاہیے. کہ اللہ آپ فضل فرما دیجئے، آپ رحمت فرما دیجئے، آپ ارادہ فرما لیجئے، آپ چاہیں ہمیں، یہ کرم ہے آپ کا، آپ چاہیں ہمیں، یہ کرم ہے آپ کا، ورنہ ہم اس چاہنے کے تو قابل نہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے. حضرت والد صاحب نے فرمایا ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی، ہم جیسے ناپاکوں کی طرف اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں. اگر بادشاہ کہہ دے کہ فلاں بھنگی میرا دوست ہے یا میں اس بھنگی سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تو اس کا دل کتنا چوڑا ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی ہم گناہوں میں. وجہ حضرت ایک عجیب بات یاد آئی, حضرت والا نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک عطر کی دکان کے پاس سے گزر رہا تھا, اچانک بے ہوش ہو گیا. جیسے بے ہوش ہوا لوگ جمع ہو گئے, کوئی اس کو عطر کے ذریعے روئی کے ذریعے عطر سنگا رہا ہے, اسپرے ہو رہے ہیں, لیکن وہ اور بے ہوشی کی طرف جا رہا ہے. اچانک مجمع کو چیرتا ہوا ایک آدمی آیا, کہا کیا ظلم کر رہے ہو, میرا بھائی ہے, اس کا علاج صرف میرے پاس ہے, کوئی اس کو کچھ نہ کرے. دکان سے روئی لی اور سائٹ پر گیا, کوئی چیز لی اور ناک میں لگا روئی لگا دی, اس کے ہوش آ گیا تھوڑی دیر میں. کیا معاملہ؟ کہا ہم منگی پاڑے کے رہنے والے ہیں, ہم گو کے کنستر اٹھاتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ آج میں نے 10 کنستر اٹھائے, آج 3 اٹھائے, 5 اٹھائے, آپس میں بیٹھ کر فخر کرتے ہیں. ہم لوگوں کو خوشبو راس ہی نہیں آتی ہے, خوشبو سونگتے ہیں مرنے کے نزدیک ہو جاتے ہیں. حضرت والد صاحب نے فرمایا کیا مطلب کہ بیٹھ گئے, مثال کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آج میں نے اتنی فلمیں دیکھی, آج میں نے اتنے گناہ کیے, آج میں نے اتنی شراب پی, گناہوں کا مقابلہ ہوتا ہے, تو نے کتنی لڑکیوں سے بات کی, میں نے اتنا حرام کمایا, میں نے یہ گناہ کیے, اور جو جتنا لڑکیوں سے دوستی کرے یہ بڑا ذہین ہے, یہ بڑا ہوشیار ہے, اس کے اندر بڑے فن ہیں, اور اس سے مدد لو, کیا طریقہ وغیرہ. تو حضرت والا نے فرمایا کہ عطر کی خوشبو سونگنے سے وہ مرنے کے نزدیک ہو گیا. فرمایا اسی آدمی کو عطر کی دکان پر نوکری دلا دو, اس شرط کے ساتھ نمبر 1 بھنگی پاڑے نہیں جاؤ گے, نمبر 2 وہاں بیٹھ کر بھنگی پاڑے کے خیالات نہیں لاؤ گے, نمبر 3 ڈبیا میں چھپا کر گو منگا کر سونگو گے نہیں. فرمایا چند مہینے یا نوکری کر لے, اس کا جو بھنگیانہ مزاج ہے وہ اترانہ مزاج میں تبدیل ہو جائے گا. اب اس کو بھنگی پاڑے کے پاس سے گزارو, طے آ جائے گی, مچھلی ہونا شروع ہو جائے گی. فرمایا اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں ہم آ تو جاتے ہیں, فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ نمبر 1 چھپ چھپ کے گو کھاتے رہتے ہیں, گناہ کرتے رہتے ہیں, شیخ کو بتاتے نہیں ہیں, چھپ چھپ کے گناہ کر رہے ہیں. نمبر 2 گناہوں کے خیالات لا رہے ہیں, خانقاہ میں بیٹھ کر غرفہ میں بیٹھ کر گناہوں کے خیالات لا رہے ہیں. نمبر 3 شیخ سے چھپا کر دوستوں سے چھپ کر وہی ویڈیو دیکھ رہا ہے, وہی لڑکیوں کو میسج کر رہا ہے, فائدہ کیسا ہوگا؟ 40 دن اللہ کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لیں, حتیٰ کہ حضرت والا فرماتے تھے کہ بغیر کسی مجبوری کے خانقاہ سے قدم بھی باہر مت نکالو, کوئی ضرورت کی چیز ہو کسی دوست سے کہہ کر باہر سے منگا لو. 40 دن فرمایا جس طرح انڈے مرغی کے نیچے اگر 21 دن رہیں تو ان انڈوں میں جان آ جاتی ہے, فرمایا اسی طرح اگر کوئی شخص ایک چلہ کسی اللہ والے کی صحبت میں لگا دے ان کے طریقے کے مطابق, شرائط کے مطابق, یہ نہیں کہ ذکر وقت تو لگا رہے ہیں, مہینے کے مہینے لگا رہے ہیں, ذکر پورا نہیں ہو رہا, قرآن پاک کی تلاوت پوری نہیں ہو رہی, مجلسوں میں نہیں آ رہے, نیند پوری نہیں ہو رہی, سو رہے ہیں, خانقاہ کے جو آداب ہیں وہ پورے نہیں کر رہے, مجالس اب شیخ کس کس کو دیکھے گا, مجالس میں نہیں آ رہے, ذکر پورا نہیں ہو رہا, مناجات مقبول نہیں ہو رہی, قرآن پاک نہیں ہو رہا, تو فائدہ کیسے ہوگا؟ خانقاہ کے شرائط کے مطابق 40 دن کسی اللہ والے کی صحبت میں لگا لیں. حضرت والا فرماتے تھے جو پہلا میں نے جو چلہ لگایا اپنے شیخ کے پاس اس کا نور آخر تک محسوس ہوا, اس لیے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں فرمایا 21 دن اگر فرمایا اگر 21 دن پورے نہ کیے جائیں, ہر کچھ دنوں کے بعد انڈے نکال دیے جائیں, تو فرمایا پھر وہ جان نہیں پڑے گی, حیات نہیں آئے گی. فرمایا اگر اسی طرح صحیح طریقے سے وقت نہیں لگایا تو حیات ایمانی حاصل نہیں ہوگی. کوئی مجبوری ہو تو اپنے شیخ کو اطلاع کریں کہ ہماری مجبوری ہے, ہم چلہ نہیں لگا سکتے. حضرت والا فرماتے ہیں میں شارٹ کٹ چلہ بتا دیتا ہوں, کاروبار کی مجبوری ہے, دکان کی مجبوری ہے, وہ کر کے پھر شام کو رات کو خانقاہ میں آ جاؤ, شام کو یا رات کو خانقاہ میں آ جاؤ. فرمایا کہ اگر ایک مرغی کے نیچے ایک مرغی کا انڈا ہو, ایک بدک کا انڈا ہو, ایک کبوتر کا انڈا ہو, 21 دن اس کو نیچے رکھا جائے, جب 21 دن پورے ہوں گے تو جو مرغی کا انڈا ہے وہ زمین پر رہے گا, کبوتر کا انڈا آسمانوں پہ اڑے گا, اور جو بدک کا انڈا ہے وہ پانی پر تیرے گا. لیکن ان بدک کو اور کبوتر کو ہر وقت اس مرغی کا شکریہ ادا کرنا ہوگا کہ تیری وجہ سے مجھے حیات ایمانی عطا ہوئی. فرمایا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کسی شیخ کس کے جو تعلق رکھنے والے ہیں وہ تعلق رکھنے والے شیخ سے آگے بڑھ جائیں، لیکن ان مریدوں کو ہر وقت شیخ کی طرف دھیان لگانا ہوگا. اور یہ یریدون وجہ، جس کی مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اس کو کیسے فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ عجیب واقعہ یاد آیا کہ ایک آدمی چور ڈاکو ڈاکے ڈالتا تھا، چوریاں کرتا تھا. ایک دن دل میں خیال آیا کہ یہ دھندا تو بڑا مشکل ہے، اللہ والا بن جاؤ، کچھ وظیفے سیکھ لیے، کچھ تصوف کی باتیں سیکھ لی اور اپنی خانقاہ لگا دی. کسی کو نزلہ وغیرہ ہو، اپنی خانقاہ لگا دی، اب وہاں لوگ آنا شروع ہوئے اور لوگ اللہ والے بن رہے. اپنی طلب ایسی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے، اور ڈاکو اور چور جو دکھاوے کے لیے اللہ والا بنا ہوا ہے اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے. چند جو خاص جن کو اللہ تعالیٰ نے باطن کی نسبت عطا کی، ایک دن بیٹھے اور کہا کہ ہمیں مراقبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے شیخ کس مرتبے کو پہنچے ہوئے ہیں. اب بہت مراقبہ وغیرہ کیا، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اس زمانے ہم بھی لگ جائیں. ہر بزرگ کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ ہمارے شیخ کس مقام پر ہیں. تو یہ اس زمانے میں یہی مجاہدہ ہوتے تھے. تو جب بہت دیر ہوئی، کا لگتا ہے ہم سے بڑی گستاخی ہو گئی، حضرت کا بہت اونچا مقام ہے، ہمیں اپنے حضرت کا مقام نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اب جو 6-7 بڑے بڑے خلیفہ تھے وہ آئے اور کہا حضرت آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجئے. کہا کیا ہوا؟ کہا واقعہ بتایا. اس شیخ کو بھی چوٹ لگ گئی، اس وقت چوٹ لگ گئی. کہا کہ ارے تم میرا مرتبہ بہت اوپر تلاش کر رہے تھے، تمہیں میرا مرتبہ اسفل السافلین میں تلاش کرنا چاہیے تھا. کہا کیا مطلب، توازو وغیرہ آپ کر رہے ہیں؟ کہا نہیں بھائی، میں حقیقتاً ڈاکو ہوں، چور ہوں، حلوے مانڈے پراٹھوں کے لیے میں اللہ والوں کے روپ میں ہوں، اور چونکہ تم لوگ اللہ کے لیے آئے، تمہاری طلب سچی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ولایت عطا کر دی، اب تو میرے لیے مانگو. اب وہ مریدین اللہ تعالیٰ کے آگے رو رہے ہیں کہ اللہ ان کی برکت سے، جیسے بھی یہ ہیں ان کی برکت سے ہمیں دولت حاصل ہوئی ہے، اے اللہ ہمارے شیخ کو بھی اللہ والا بنا دیجیے. طلب اگر آپ سادے کے اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. طلب اگر سچی ہو تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کام بنا دیا. اور طلب جب سچی نہیں تھی، منافقین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، قرآن پاک سن رہے ہیں، نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. حضرت والا نے فرمایا 5 فٹ 6 فٹ کا جسم دیا لیکن 2 چھٹانگ کا دل نہیں دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس دل پر باغ محمد ہی لگا دیجئے. نمازوں میں آ رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض مرتبہ جہاد کے لیے بھی ساتھ جا رہے ہیں لیکن وہاں سے مختلف بہانے کر کے واپس آ جاتے ہیں. لیکن جاتے کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے، حضور کی صحبت حاصل تھی لیکن منافق کے منافق رہے. اور قرآن نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور کیسے منافق تھے؟ ایک مرتبہ کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، غزوے کا نام مجھے یاد نہیں ہے، ایک غزوے سے صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور منافق بھی ساتھ تھے، واپس آ رہے ہیں. تو ایک جگہ پر پانی پینے کے لیے پڑاؤ ڈالا، تو ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اور دوسرے کسی اور کے ساتھ ابو یہ منافق میں سردار کا نام کیا تھا، عبداللہ بن ابئی کا غلام، خیر ایک مہاجر کا غلام، ایک انصار. مہاجر کہتے تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے، اور انصار جو مدینہ شریف کے ہی تھے. آپ سب کو پتا ہے کہ کیسی کیسی انہوں نے قربانیاں دی کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک میں طلاق دیتا ہوں، وہ عدت گزار لے، پھر آپ اس سے شادی کریں، میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ آپ رکھ لیجئے. کیسی کیسی قربانیاں انصار نے مہاجر صحابہ کا خیال رکھا. اب وہ جب وہاں پانی پی رہے ہیں تو آپس میں کوئی معاملہ ہو گیا. انصاری صحابی نے کہا یا لال انصار، اے انصار میری مدد کرو. مہاجر نے کہا یا لال مہاجر، اے مہاجر میری مدد کرو. ایک طرف انصار، ایک طرف مہاجر، دونوں جمع ہو گئے. قریب کا کوئی معاملہ ہو جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ کیا بدبودار نعرے لگا رہے ہو؟ چھوڑو ان بدبودار نعروں کو، یہ بدبودار نعرے ہیں کہ میں مہاجر ہوں وہ انصار ہے، آج کل میں پٹھان ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچ ہوں، وہی بدبودار نعرے ہیں جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبودار جملے کہے ہیں. وہ تو پھر بھی پیارے تھے لیکن اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جملہ فرمایا، بات ختم ہو گئی. آگے بڑھے تو یہ جو عبداللہ بن ابئی منافقوں کا سردار، اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگ بیٹھے ہیں ان پر خرچ مت کرو. اور کیا کہنے لگا، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز من الاذل، نعوذ باللہ. یہ کیا کہتا ہے، قرآن پاک نے نازل کیا کہ یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ نعوذ باللہ بڑے عزت والے لوگ ہیں، اور یہ جو مہاجر ہیں نعوذ باللہ رذیل لوگ ہیں، ہم وہاں پہنچ کر ان کو نکال دیں گے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کم عمر تھے، انہوں نے جملہ سن لیا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ سن لیا اور آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ عبداللہ بن ابئی نے یہ جملہ کہا ہے، انصار کو یہ جملے کہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تحقیق، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو بات کہہ دی بس یہ میرا خاص آدمی ہے، یہ غلط بیانی کر ہی نہیں سکتا ہے، اور دوسروں کے دل میں بدگمانی ڈال دیتے ہیں. شریعت کا حکم کیا ہے، جب کوئی بات بیان کرے کہ فلاں نے آپ کے لیے یہ کہا ہے، دونوں کو جمع کرو، آپ نے کہا ہے، آپ نے کہا ہے، فیصلہ ہو جائے گا بالکل. آج ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں کہ بس یہ میرا خاص آدمی ہے، جو اس نے بات کی ہے وہ صحیح ہوگی، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی. بلایا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابئی، نہیں میں نے تو کہا نہیں، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا پتا میں نے کیا کہا ہے، یہ سمجھا نہیں ہوگا وغیرہ. اب دوسرے صحابہ بھی سمجھے کہ واقعی چھوٹا بچہ ہے، یہ سمجھا نہیں ہے، انہوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی. آگے بڑھے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ اس نالائق نے یہ جملہ کہا ہے، اس بدبخت نے جملہ کہا ہے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ضرور آئے گی. فرماتے ہیں میں بار بار واپسی کے دوران اپنی سواری کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے نزدیک کرتا کہ اب وحی آئی. اتنے میں نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار آ رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار آ رہے ہیں. جب وحی اتر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم کا محبت سے کان کھینچا اور فرمایا، اے لڑکے تو نے بالکل سچ کہا. اور قرآن پاک میں آیت نازل ہو گئی، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان و زمین کے خزانے ہیں، ولکن المنافقین لا یفقہون، ان منافقوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آگے یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز من الاذل، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم عزت والے ہیں، ہم نعوذ باللہ رذیل لوگوں کو نکال دیں گے. اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، وللہ العزت ولرسول، اللہ کے لیے، وللہ العزت اللہ کے لیے عزت ہے، ولرسول وللہ العزت ولرسول وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافقوں کو پتہ نہیں ہے. دیکھیے حضور کے ساتھ رہتے تھے کیسے کیسے معاملات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگا رہے ہیں، کتنا ستا رہے ہیں، ساتھ ہونے کے باوجود پتا بھی ہے کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ کیا معاملہ سچا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اپنی عادت سے مجبور. معلوم ہوا جب تک انسان خود ارادہ نہ کرے تو کتنا ہی بڑا شہید کیوں نہ ہو، وہ اس کے دل میں ہدایت کی بات نہیں ڈال سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے کہہ رہے ہیں کتنی قربانیاں دیں کہ کافر ہونے کے باوجود شاب ابی طالب کی گھاٹی میں 3.5 سال کا سوشل بائیکاٹ جو مکے والوں نے کیا وہ حضور کی محبت میں برداشت کیا. اے بھتیجے پہلے لوگ مجھے ماریں گے پھر تیرے تک پہنچیں گے، جو کرنا ہے کرو. کتنی قربانیاں دیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا، کہا کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دے سکوں کہ اے اللہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھ لیا. ابو جہل نے کہا اچھا مرتے وقت اپنے بھتیجے کے دین پر آ جائے گا، لوگ کیا کہیں گے. آخر کہا کہ بھتیجا میں آپ کو چھوڑ آپ اختیار کرتا ہوں لیکن تیرے مذہب کو میں اختیار نہیں کروں گا. ایسی حالت میں انتقال ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا کہ میرے چچا جنہوں نے اتنا میرا خیال رکھا، ہر طریقے سے ساتھ دیا، لیکن ایمان نہیں لائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کر دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اس کو ہدایت دے سکتے ہیں. یہ ہدایت یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. میرے والد صاحب نے فرمایا کہ اگر شیخ کے اختیار میں ہوتا تو سب سے پہلے وہ نسبت اپنی اولاد میں بیوی بچوں میں، گھر والوں میں، اپنے قریبی خدام میں نقل کر دے، منتقل کر دیتے ہیں، یہ شیخ کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے. اور جو ہم واقعہ سنتے ہیں کہ نسبت منتقل کر دی، وہ نسبت ایسے نہیں ہے، وہ آخر میں معاملات ہوتے ہیں، پورے مجاہدات کے بعد وہ آخر میں شیخ کا نسبت منتقل ہوتی ہے. کوئی کام کچھ بھی نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، نظر کی حفاظت نہیں کرنی، وہی فلمیں دیکھنی ہیں، تو کیا شیخ گھر میں آ کر روکے گا؟ ایک ایک کو آ کر روکے گا کہ گناہ مت کرو؟ شیخ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں صرف بتلانا ہے. منوانا نہیں، منوا بھی نہیں سکتا، بتلا سکتا ہے، رو سکتا ہے، اللہ کے آگے رو سکتا ہے. فرمایا کہ شیخ لے چلے گا تجھے دوش پر، کندھوں پر، راہروں یہ تمہارا خیال خام ہے. اگر تجھے طریق عشق میں چلنا دشوار ہے، لنگ خود تجھ میں ہے، ورنہ راستہ ہموار ہے. ہمارا قصور ہے کہ اگر ہم اللہ والے نہیں بن رہے، اللہ کے پیارے نہیں بن رہے، ہمارا قصور ہے. کئی کئی مثالیں آپ کو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ کیسے کیسے معاملات کیا. اور دوسری طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ جن کی وجہ سے احد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، بازی جیت چکے تھے، سب کفار بھاگ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس درے کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. صحابہ کی اجتہادی معاملہ، انہوں نے سمجھا کہ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ختم ہو گیا، امیر منع کر رہے لیکن پہنچ گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان جیت چکے ہیں، یہ منظر دیکھ لیا، اوپر کی طرف سے گھوم کر آئے اور دونوں طرف سے مسلمانوں کا پسپا کر دیا. 70 صحابہ شہید ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بے دردی سے شہید کیے گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. اور جو زمانے میں جو کھود پہنی جاتی تھی، لوہے کی جو اوپر سر پہ کھود پہنی جاتی تھی، اس کی کڑیاں آپ کیلیں سمجھ لیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں گھس آئیں. ابو عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکالنے کے لیے آگے بڑھے، اپنا دانت لگایا، اپنا دانت نکلایا، پھر کوشش کی، پھر جا کے وہ کڑیاں نکلی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے، داڑھی مبارک سب خون آلود. کتنی تکلیف آئی اگر دیکھا جائے ظاہری نظر سے. قرآن پاک کی تفسیر اور احادیث کی روشنی میں یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا. والد صاحب نے جو جمعرات کا آخری بیان ہوا، پورا تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ کیوں ہوتا ہے، تاکہ کچھ شہید ہوں، تاکہ پتا چلے کہ اسلام میں ایسا نہ ہو ہر وقت اس لیے داخل ہو جائیں کہ ہر وقت پتہ ہی پتہ ہے. لیکن جو معاملہ ہوا، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی تدبیر تھی، اس کی وجہ سے ہوا. 70 صحابہ شہید ہوئے، اتنے زخمی ہوئے، کتنی تکلیفیں آئیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا. جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ جو تو آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم اس چاہنے کے تو قابل نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ایمان لائے بلکہ سیف اللہ کا لقب ملا، اور ایسا لقب ملا کہ غزوے کے موقع پر، غزوہ موتا غالباً نام تھا، ایک غزوے کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزے کے اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ، اور جاتے ہوئے فرمایا اسلام کا جھنڈا پہلے اس صحابی کو، پھر اس صحابی کو، پھر اس صحابی کو، پھر جعفر طیار کو، اور اس کے بعد جس کا تمہارا دل چاہے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں یقین تھا یہ سب صحابہ شہید ہوں گے. حضرت آخر میں حضرت وہ اسلام کا پرچم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا، وہ بھی شہید ہو گئے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں اب اسلام کا لشکر سیف اللہ نے اٹھایا، اللہ کی تلوار، کیسا لقب ملا. لیکن دیکھیے کتنے صحابہ شہید ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، کس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. جہاں پر ہماری عقلیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ کی وحی شروع ہوتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اپنی رحمت فرما دیجئے، اور آپ چاہ لیجئے کہ اے اللہ میں نہ بھی آپ کا بننا چاہوں، آپ ارادہ فرما لیجئے کہ مجھے اپنا بنانا ہے. اور یہ دعا کرنی چاہیے بار بار کہ اے اللہ اپنا فضل، اپنا رحمت، اپنی رحمت، اپنی مشیت ہمیں عطا کر دیجئے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسا نہیں اتنا گناہ گار ہے، پوری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری ہے، اب کیا یہ توبہ کرتا ہے؟ نہیں. میرے استاد حضرت مفتی محمد نعیم صاحب احمد برکاتہم نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے فضائل ایمان میں، کہ ایک شخص تھا 27 برسوں سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا تھا، امیر کبیر، اور پوری رات اس کے پورا دن اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، ساری رات شراب کباب اور ناچ گانے کی محفلیں ہونا اور پوری رات پہ زنا میں گزارنا. 27 برسوں سے یہی حال تھا. ایک دن اسی کی مجلس میں محفل میں گانے چل رہے تھے. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں. 27 برس ہو چکے تھے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. تو اچانک قرآن کی آواز آئی. اللہ تعالیٰ کا کرم, کس طرح اللہ تعالیٰ نے آواز سنوا دی. جب اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے ہر ہر بال کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. ہمتن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی, ہمتن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی, ہر بنے منہ سے جب اس نے پکارا مجھے. اس کا بال بال ہدایت بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ارادہ کر لیا. برابر کی مسجد میں ایک صوفی درویش مسافر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. اس امیر زادے کو جب پتا چلا کہ کون ہے یہ, کیا پڑھ رہا ہے, اس کو بلایا گیا. کہا کیا پڑھ رہا ہے نوجوان تو؟ اس فقیر کو تو موقع مل گیا. پھر جو اس نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا شروع کی, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں, جنت عرب تھے, عربی آتی تھی, جنت کی نعمتیں, جنت کے انعامات, دوزخ کی عذابات, دوزخ کی ہولناکیاں, اللہ کی قدرت کی نشانیاں جب اس نے قرآن پاک سے بیان کرنا شروع کی, اس کو امیر ہوتا امیر روتا جا رہا ہے, روتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافیا مانگتا جا رہا ہے. جب وہ فقیر خاموش ہوا, ساری دولت اللہ کے راستے میں قربان کر دی. ایسے موقع میں والد صاحب فرماتے ہیں حکم ہمارے لیے نہیں ہے, وہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے. ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ساری زندگی اگر گناہوں میں گزری ہے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیں گے. ساری دولت اللہ کے راستے میں قربان کر دی, سب عورتوں کو آزاد کر دیا, سب چیزیں ختم, شراب سب ختم, اور بوریے کا لباس پہن کر سارا دن روزہ رکھتا, سارا دن اور ساری رات اللہ تعالیٰ کے آگے روتا رہتا کہ میں نے اتنے برس اللہ تعالیٰ کو ناراض کیے, 27 برس اللہ تعالیٰ کو میں نے ناراض کیے. روتا رہتا تھا. وقت کے جو بزرگان دین تھے بڑے بڑے اللہ والے, وہ آ کر پہنچے کہ بھائی اے نوجوان اپنے جوانی پر رحم کرو, اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا ہے, اب زیادہ اتنے اپنے جان کو ہلاکت میں مت ڈالو, تمہاری جان کا بھی کچھ حق ہے تمہارے اوپر. کہا کہ مجھے کچھ نہیں کہا کریں, میں بس اس بات پر روتا رہتا ہوں کہ میں نے 27 برس اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ ناراض کیا ہے, اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے. مل جائے آسانی سے تو میں نے اتنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے, تو اب مجھے آپ کچھ بھی مت کہیں, مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں. اور اسی حالت میں انتقال ہو گیا. پوری زندگی کس طرح گزاری, جب اللہ جوش میں آئے جو دریا رحم کا, جوش میں آئے جو دریا رحم کا, گبر میں ہو سچ سالہ فخر اولیاء. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے تو سیکنڈوں میں جو گناہگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیارا بنا دیتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں, ایک صاحب زازان, اور آپ جو حدیثوں کی کتاب میں دیکھیں گے غالباً ترمذی شریف میں, ان زازان ان ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا مطلب؟ اب وہ زازان محدث بن گیا, حدیث بیان کر رہا ہے, اور زازان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے ایک راوی, گانا گا رہا ہے, لوگ جمع ہیں, گھیرا لگا ہوا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا اس کی آواز ہے, کاش کہ اس آواز سے یہ قرآن پاک پڑھ لیتا. جی اٹھے مردے تیری آواز سے, کس در سے جملہ کہا ہوگا کہ کاش کہ اس آواز سے یہ قرآن پاک پڑھ لیتا. شور اور گانوں کے درمیان یہ آواز زازان تک پہنچ گئی. کہا کون ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ وہ صحابی ہیں جن کی شکل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. انہوں نے کہا ہے کاش کہ اس آواز سے یہ قرآن پاک پڑھ لیتا. زازان نے سب گانے بجانے کے آلات سب توڑ دیے, توبہ کی, رونے لگا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے, اور لوگوں نے کہا حضرت اس کا رونا تو سمجھ میں آتا ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کا پیارا روئے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ روئے. بڑا لمبا واقعہ لکھا ہے، تو میں اس میں سب تھوڑا سا ہی پڑھتا ہوں. اب اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے اعوذ باللہ پڑھ کر یہ آیتیں بتائیں. ان الابرار، یہ آیتیں جو پڑھی جن کا ترجمہ ہے، بے شک نیک لوگ جنت کی بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسیریوں پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوں گے. اے مخاطب، تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادابی سرسبزی محسوس کرے گا، اور ان کے پینے کے لیے خاص شراب جس پر مشک کی مہر ہوگی ملے گی. ایک دوسرے پر حس کرنے والوں کو ایسے ہی چیزوں پر حریص رہنا چاہیے. تو اس قسم کی جو آیتیں وہ پڑھتا رہا، وہ فقیر پڑھتا رہا، اور ساتھ ساتھ یہ دوزخ کی آیتیں، اللہ کے عذاب کی آیتیں پڑھتا رہا، تو وہ ہاشمی رئیس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر سے معانقہ کیا اور خوب چلا کر رویا، اور اپنے سب اہل مجلس کو کہہ دیا کہ تم سب چلے جاؤ، اور فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں آ گیا اور ایک بوریے پر بیٹھ گیا، اور اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا، اپنی حالت پر روتا رہا. فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اس نے اپنے سب گناہوں سے اول فقیر کے سامنے توبہ کی، اور اللہ تعالی شانو سے اس کا عہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کرے گا. پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی. مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ تعالی شانو کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اپنا وہ سارا ساز و سامان، مال و متاع سب فروخت کر کے صدقہ کر دیا، تمام نوکروں کو موقوف کر دیا، اور جتنی چیزیں ظلم و ستم سے لی تھی سب اہل حقوق کو واپس کی. یعنی توبہ کی جو چار شرطیں ہیں وہ پوری کر رہا ہے، لیکن یاد رکھیں ہمارے لیے نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھے کہ یہی شریعت کا حکم ہے کہ سب چیزیں ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا لو. یہ بعض لوگ ایک خاص اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے. تو اور جتنی چیزیں ظلم و ستم سے لی تھی سب اہل حقوق کو واپس کر دی، غلام وغیرہ کو آزاد کیے، اور ان کی قیمتیں صدقہ کر دی. تمام رات نماز پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا، حتیٰ کہ بزرگ اور نیک لوگ اس کے پاس اس کی زیارت کو آنے لگے. دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے مرتبہ عطا کیا، شرابی اتنا گناہ گار، لیکن حتیٰ کہ بزرگ اور نیک لوگ اس کے پاس اس کی زیارت کو آنے لگے، اور اتنا مجاہدہ اس نے شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم کھانے کی اور مشقت میں کمی کرنے کی فرمائش کرتے. یہ باتیں جوش دلانے کے لیے ہوتی ہے، جوش دلانے کے لیے ہوتی ہیں کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دیں، ہم ان میں سے تھوڑا سا کر دیں، اپنی حرام خواہشات جو اللہ نے حرام کی ہیں ان کو ختم کر دیں. اور اس کو سمجھاتے کہ اب تعالیٰ شانو نہایت کریم ہیں، وہ تھوڑی محنت پر بہت زیادہ اجر عطا کرتے ہیں. مگر وہ کہتا کہ دوستوں، میرا حال مجھے کو معلوم ہے، میں نے اپنے مولا کی رات دن نافرمانیاں کی ہیں، بڑے سخت گناہ کیے ہیں. یہ کہہ کر وہ رونے لگتا اور خوب روتا. اسی حالت میں ننگے پاؤں پیدل حج کو گیا. ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف ساتھ تھا. اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا. حج کے بعد وہیں قیام کیا، وہیں انتقال ہوا، رحمت اللہ رحمتا واسعہ. مکے کے قیام میں رات کو حتیم میں جا کر خوب روتا اور گڑ گڑاتا اور کہتا کہ میرے مولا، میری کتنی خلوتیں ایسی گزر گئیں جن میں میں نے تیرا خیال بھی نہیں کیا. پوری رات، جیسے والد صاحب اس کو فرماتے، پوری رات اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا، اور رات کو فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں سو گیا کہ صبح دفتر جانا ہے، دکان پر جانا ہے، کام پر جانا ہے. جن میں میں نے میری کتنی خلوتیں ایسی گزر گئیں جن میں میں نے تیرا خیال بھی نہ کیا، میں نے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا. جس کا والد صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کی بخشش کو روئیں، اور امت ہے کہ حسرت کے جیتی ہے گناہوں میں. تو یہ مقابلہ ہی ہوا نا، گناہ کر کے توبہ نہ کرنا، یہ مقابلہ ہی ہوا. گو کہ اس کے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ میں نے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا، کہ فکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے. میرے مولا، میری نیکیاں ساری جاتی رہیں کہ کچھ بھی نہ کمایا، اور میرے گناہ میرے ساتھ رہ گئے. ہلاکت ہے میرے لیے اس دن جس دن تجھ سے ملاقات ہوگی، ہلاکت ہے میرے لیے اس دن جس دن تجھ سے ملاقات ہوگی، یعنی مرنے کے بعد. میرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے، یعنی بہت زیادہ ہلاکت ہے. اس دن جس دن میرے اعمال نامے کھولے جائیں گے، میرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے، یعنی بہت زیادہ ہلاکت ہے اس دن جس دن میرے اعمال نامے کھولے جائیں گے، آہ وہ میری رسوائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ میرے گناہوں سے پر ہوں گے، بلکہ تیری ناراضی مجھ پر ہلاکت اتر چکی ہے، تیرا عتاب مجھ پر ہلاکت ہے جو تیرے ان احسانوں پر ہوگا جو ہمیشہ تو نے مجھ پر کیے، اور تیری ان نعمتوں پر ہوگا جن کا ہمیشہ میں نے گناہوں سے مقابلہ کیا، اور تو نے میری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے آقا تیرے سوا میرا کون سا ٹھکانہ ہے جہاں بھاگ کر چلا جاؤں، تیرے سوا کون شخص ایسا ہے جس سے التجا کروں، تیرے سوا کون ہے جس پر کسی قسم کا بھروسہ کروں، میرے آقا میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، میرے آقا میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، البتہ محض تیرے کرم سے، تیری عطا سے، تیرے فضل سے اس کی تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرما دے اور میرے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے عرض کیا دوبارہ، ہو سکتا ہے کوئی بات میں آیا ہو کہ جس طرح حضرت سلطان ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ جنگل کو چلے گئے، تو یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، بعضوں کی خاص ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تو ان کی خاص کیفیت ہوگی ایسی، لیکن اس پہ سبق کیا کا حاصل کرنا ہے کہ ہماری کتنی راتیں ایسی گزر گئی جن میں اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کیا، ساری رات اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہے۔ یہ واقعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل صدقات میں موجود ہے، اور اس کے بعد وہ واقعہ آتا ہے جو حضرت والد صاحب دامت برکات تم سناتے رہتے ہیں، ہارون رشید کے بیٹے کا، شہزادے کا، جس کی عمر 16 سال تھی اور کس طرح اللہ تعالیٰ پر فدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ تھوڑا سا مضمون رہ گیا ہے کہ نظر کی حفاظت پر ایک مضمون بتا کر ختم کرتا ہوں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے دشمنوں کو، پتھر کی بارش کرنے والوں کو معاف کر دیا، لیکن نامحرم کو دیکھنے پر، چاہے وہ ڈیجیٹل ہو چاہے کچھ بھی ہو، نامحرم کو دیکھنے میں فرمایا زنا العین یا نظر، یہ آنکھوں کا زنا ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، ایسے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ اچھا میں حضرت زازان کا واقعہ سنا رہا تھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا پیارا روئے، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا پیارا روئے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ روئے، توبہ کیے کہ حضرت اب انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور بعد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بنے اور حدیثوں کی کتاب میں ان کا نام آ گیا۔ اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ، ان زازان، ان ابن مسعود، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کا انعام ملا۔ ایک واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کر رہے ہیں تو فرمایا کہ حضرت والد صاحب فرما رہے ہیں، تہجد پڑھنا آسان ہے، بیان کرنا آسان ہے، سارا دن نظر کی حفاظت کرنا یہ مشکل ہے۔ بابی کو کہتے ہیں کہ یہ تو میری ماں ہے، کیسے ماں ہے جبکہ دیور اس کے لیے موت ہے، حضور کا فرمان کہ دیور موت ہے۔ تو میرے شیخ نے فرمایا، ذرا غور کر لینا، رحمت للعالمین نے فتح مکہ کے دن دشمنوں کو معاف فرما دیا، لیکن بدنصیب ایسا بڑا عذاب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دے رہے ہیں۔ لعنت کا مطلب کسی سے پوچھئے تو کہے گا 5 انگلیاں، جی نہیں، لعنت کا مطلب ہے البعد عن الرحمہ، اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے ان کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، لعنت فرما ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں۔ ایک بے پردہ عورت جب گھر سے یا کہیں سے نکلی تو اگر 70 لوگوں نے اس کو دیکھا، ہر مرد کو ایک بدعا لگے گی، لیکن اس عورت پر 70 لعنتیں آئیں گی۔ پھر حضرت والا نے اللہ کی رحمت کا امیدوار بنانے کے لیے اسرا فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جس کو اللہ نے قرآن پاک کا جز بنا دیا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا، نبی تو معصوم ہوتا ہے، کئی معصوم کا بھی نفس ہوتا ہے، یہ ہماری غیرت جگانے کے لیے فرمایا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، مفہوم یہ ہے نفس امارہ بالسوء ہے، مثل بچھو کے ہے، اس کا کام ڈنک مارنا ہے، اب کیا کریں گے، گھبرانے کی کیا بات ہے۔ الا ما رحم ربی، اللہ کی رحمت کا سایہ جس پر ہوگا وہ نفس کے شر سے بچ جائے گا۔ تو لعنت سے اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ گیا، تو لعنت سے اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ گیا، لعنت سے اللہ سے دوری ہوتی ہے، رحمت سے اللہ سے اللہ حضوری ہوتی ہے، دوری اور حضوری میں تضاد ہے، اجتماع ضدین محال ہے۔ حدیث شریف کی دعا حضرت والا نے سکھائی اور اس میں کئی بار بیان بھی کیا، بس حضرت کی نقل کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشغلنی بمعصیتک، اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں اور گناہوں سے مجھے بدبخت نہ بنا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس چمن کو جامعہ اشرفیہ لاہور اسی طرح ہرا بھرا رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ جب بھی آئیں یہ بتا کر آئیں کہ بھائی یہاں پر تصویریں نہیں کھینچنا۔ جب اتنی بڑی جگہوں سے حرام کا فتویٰ مل رہا ہے تو ہمیں اس میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے بھی عرض کیا کہ جو جائز کا کہتے ہیں وہ بھی علماء ہیں، کسی کے لیے ذرہ بھی برائی کرنا، ذرہ بھی برائی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ذرہ بھی کسی کے دل میں اپنے لیے حقارت لانا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، شروع سے ہی بڑے بڑے ائمہ میں اختلاف چلا آ رہا ہے، کبھی کسی نے برائی نہیں کی، کبھی کسی نے برائی نہیں کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ نماز پڑھی، امام ابو حنیفہ کے مزار کے نزدیک ایک مسجد تھی، ان کی قبر مبارک کے نزدیک ایک مسجد تھی، وہاں پر انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ نے دوسرے طریقے سے نماز پڑھی آج؟ تو فرمایا مجھے اس قبر والے سے حیا آتی ہے، مجھے صاحب قبر سے حیا آتی ہے۔ یہ ان میں جب اختلاف بھی ہوتا تھا تو آپس میں محبت ہوتی تھی، کہ یہ اتفاق بھی اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ اختلاف بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کہ جو جس کے دل میں جو دلائل آئے انہوں نے اس کو بیان کر دیا۔ لیکن جہاں ہم آ رہے ہیں، ہمارے ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہمارا یہاں بھروسہ ہے، تو ہمیں اپنے شیخ کی تعلیم کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی مسئلے میں انہوں نے یہ بیان کیا، آج کل ہر مسئلہ ایک مفتی سے پوچھیں گے، لیکن جہاں انہوں نے منع کیا اب مزہ نہیں آیا، اب دوسرے مفتی کے پاس جائیں، انہوں نے منع کیا اب تیسرے مفتی کے پاس جائیں گے، انہوں نے ہاں کہہ دی، ہاں اب یہ صحیح ہے۔ کتنا بڑا گناہ، کتنا خطرناک معاملہ۔ فیض والے صاحب فرماتے ہیں بعض لوگ مفتیوں نے کرام کا آپس میں لڑاتے ہیں کہ آپ تو منع کرتے ہیں وہ جائز کا کہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس لیے کسی کے لیے دل میں ذرہ بھی برائی آ گئی تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، علماء کا معاملہ یاد رکھیے گا۔ من عاد لی ولیا فقد اعذنت بالحرب، کہ جو میرے ولی کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ تو حضرت والد صاحب نے کیا فرماتے ہیں کہ جو جائز جواز کا کہتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ اس لیے کسی کے لیے برائی لانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تو ہمیں اس میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو لیکن جو یہاں آ رہا ہے ان کو یہاں کے حساب سے چلنا ہوگا، وہ یہ نہ کہے کہ ہمیں یہ یہاں سے یہ جواب ملا۔ تو اللہ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے، اور جو اللہ نے یہاں بھیجا تو میں کس نیت سے آیا ہوں، اللہ کے لیے، اللہ میری نیت آپ لوگوں کی برکت سے درست کر دے۔ حضرت فرماتے تھے جب مدرسے کی اینٹ رکھو، مسجد کی اینٹ رکھو، خانقاہ کی اینٹ رکھو تو اللہ سے رابطہ رکھو، غور کرو میری نیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرما دے۔ اتنے بڑے مجمع میں اگر کسی نے غلطی سے تصویر کھینچ بھی لی ہو تو آپ سے میں التجا کرتا ہوں اس کو مٹا دیں، تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں اس کو مٹا دیں۔ حضرت والد صاحب فرما رہے ہیں اس معاملے میں میرا اتنا دل دکھتا ہے، اتنا دل دکھتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے دوبارہ کہتا ہوں اگر کسی نے تصویر کھینچ لی ہو تو مٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت والد صاحب کے لیے خوب دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اور جیسا کہ عرض کیا کہ 16 مارچ کو لاہور کا سفر متوقع ہے، تو اس کے لیے خاص دعا فرمائے، اب دن کم ہے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد خوب صحت عطا فرمائے۔ وہاں پر حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 سے زیادہ کتابوں کی نمائش ہے، تو وہاں کی جو مرکزی جو مجلس ہے اس کا بیان حضرت والد صاحب کی ترتیب انہوں نے رکھی ہے بڑوں نے، تو آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیں۔ 20 ممالک میں ازوال سلامت برکاتم کی مجلس 116 جگہ پر سنی گئی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صاحب نے لکھا ہے ان کی پھپھی بہت زیادہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ صاحب نے لکھا ہے ان کا ٹیسٹ ہے اتوار کو، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ گردے کا آپریشن ہے، صاحب نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔